الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
کہ یہ جھگڑے گناہ نہیں ہوتے جب اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, آپ اسباب اختیار نہیں کر سکتے, آپ ترکیبیں اختیار نہیں کر سکتے, کیونکہ اب تو وہ آپ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. تو اس سے پہلے پریونشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہو نہ آپ کے اوپر. وہ پریونشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جانا جائے کہ یہ کیا احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ان کی عدولی سے, ان کی نافرمانی سے بچا جائے. تو یہ بات بھی پچھلے بیان کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ ہو گئی تھی. اب اس کے بعد جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس کے تحت ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, ایک ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے کیا یہ عذاب ہے یا یہ عذاب نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین, اختلاف رائے, کیا یہ اختلاف رائے کا ہونا بحیثیت خود بذات ہی اپنی ذات کے اندر یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیے تھے, اللہ کے حکم کی نافرمانی, نمازیں نہیں پڑھی تھیں, یا ہم نے جھوٹ بولا تھا, یا ہم نے بد نظری کری تھی, یا ہم نے کسی کے حق کی تلافی کری تھی, تو اس کی وجہ سے ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا, اللہ کا عذاب آیا اور اب جو ہے نا وہ ایک مسئلے کے اوپر اختلاف رائے ہو گیا. کیا ایسے ہوتا ہے؟ بلکہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے سزا کے طور پر ڈفرینس آف اوپینین پیدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ڈفرینس آف اوپینین یہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تقدیری فیصلہ ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کی نسبت ہمارے گناہوں کی طرف نہیں کی جائے گی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ اختلاف رائے پیدا ہوا ہے, اس کی نسبت ہمارے فعل کی طرف نہیں کی جائے گی, انسانوں کے فعل کی طرف نہیں کی جائے گی, بلکہ اس کی نسبت یا اس کو کاز کرنا یہ کس کی طرف منسوب کیا جائے گا, یہ خود اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے یہ اللہ نے کاز کیا ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مخلوق کو جو بناتا ہے تو وہ صرف ایک فزیکل سٹرکچر نہیں بناتا, اس کا ایک ڈھانچہ نہیں بناتا, ایک سانچہ خالی نہیں بنا دیتا, بلکہ اس ڈھانچے اور سانچے سے آگے بڑھ کر کے اللہ رب العزت اس کے اندر ایک زندگی بھی دیتا ہے, جس زندگی کی وجہ سے وہ ڈھانچہ, وہ سانچہ, وہ سٹرکچر جو ہے وہ موو اراؤنڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے, بات کرنا شروع ہو جاتا ہے, کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ رب العزت اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کیا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ, پچھلے چند دن پہلے یہ آج سورہ فاطر کی تلاوت کر رہا تھا, جو ناظرہ کی تلاوت ہوتی ہے, تو اس سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں, فاطر السماوات والارض, یعنی فطرت ڈالنے والا, فطرت پیدا کرنے والا, فطرت دینے والا, خالق السماوات والارض خالی نہیں ہے اللہ رب العزت کہ تخلیق کر دیا, بلکہ فاطر السماوات والارض بھی ہے, جو کچھ سماوات کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے ان سب کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں, اس کو عطا کرتے ہیں.
تو اب یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے اندر رکھی ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ الگ الگ شکل و صورت کا بنایا بلکہ الگ الگ حرکات و اسناد کا سکنات کا بنایا بلکہ الگ الگ فطرتوں کا بنایا کہ کسی کی فطرت کچھ اور ہے کسی کی فطرت کچھ اور ہے. جیسے بہت ہی عام سی مثال, آگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اب آگ کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر گرمائش ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا جائے تو صرف گرمی نہیں ہوتی بلکہ یہ جلا دیتی ہے, سکن کو جلا دیتی ہے, گوشت کو جلا دیتی ہے, کاغذ کو, لکڑی کو, پتھر تک کو جو ہے وہ گرم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے برف جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور اگر آپ برف کے اوپر ہاتھ اپنا رکھ دیں اور رکھے رہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کے نرو جو ہیں وہ فریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی اگر اس پہ رکھیں تو وہ فریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ برف کی فطرت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایسی شکل ہوتی ہے, سفید رنگ کی ہوتی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے کسی سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے, کبھی جو ہے وہ اوپیک ہو جاتی ہے کسی سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے اور بس. نہیں, فطرت بنائی اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, تھوڑا آگے آگے ہو جائیں, کافی جگہ بن جائے گی تاکہ کافی ساتھی بھی اندر آ جائیں, اس طرف بھی کافی جگہ ہے, یہاں پہ بھی تھوڑا سا جگہ بن سکے, جزاکم اللہ. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت بنائی ہی ایسی ہے کہ ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو, اختلاف رائے ہو. تو اختلاف رائے یہ انسانوں کا فعل کوئی تھوڑی ہے کہ بھئی انہوں نے گناہ کیے تھے تو کہا جائے کہ بھئی اس کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو گیا, بلکہ اس کی نسبت تو خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ہمیں ایسا اختلاف رائے والا. تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ خرابی کیسے ہوتی ہے, ہوتی ہے خرابی, لیکن کیسے ہوتی ہے, اس کی ایک شرط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا, تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے, بالکل وہی ریزن ہوتی ہے جیسا کہ کسی مینوفیکچرر کمپنی کی بنائی ہوئی چیز جو کہ اس نے بڑی بینیفٹ کے لیے بنائی تھی, بڑے فائدے کے لیے بنائی تھی, بڑی آسانی کے لیے بنائی تھی, خرابی پیدا ہو گئی. کیوں ہو گئی بھی خرابی پیدا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ مینوفیکچرر نے اس کو جن اصولوں کے تحت بنایا تھا اور آپ کو جو گائیڈ لائنز اس کو آپریٹ کرنے کے لیے دی تھیں, اس کو مینٹین کرنے کے لیے دی تھیں, وہ آپ نے گائیڈ لائنز فالو نہیں کری. آپ نے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ ہمارے کہتے ہیں چل کرنی شروع کر دی اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کوئی حرکت کرنی شروع کر دی, اس وجہ سے وہ خراب ہو گئی نا. بنانے والے نے تو خراب نہیں بنائی تھی, اس نے تو بینیفٹ کے لیے بنائی تھی. تو شرط کیا ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو یوز اٹ اکارڈنگ ٹو دا رولس, اکارڈنگ ٹو دا میتھڈ. ٹھیک ہے, وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بھی ہے. جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیقیں ہیں وہ ساری کی ساری جب ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے کس وجہ سے, کہ ہم اللہ کے بنائے اصول کو فالو نہیں کرتے, اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خلاص. تو بھائی ڈفرنس آف اوپینین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے, اس میں خرابی کب پیدا ہوگی, جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف کریں گے تب خرابی پیدا ہوگی. اور وہ خرابی کیا ہوتی ہے, پھر وہ پھر جنگ و جدل کی شکل اختیار کرتی ہے, یعنی اس کے اوپر پھر عذاب آتا ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کے اوپر اللہ کا عذاب پکا ہے, یہ کہیں نہیں جاتا, یہ آ کے رہتا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر آ کے رہتا ہے. تو یہ بات اب ہم پڑھ رہے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن مجید میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی فرمایا گیا ہے, وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و احوا کی وجہ سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنا دیے ہیں آپ اس سے اختلاف کرنا شروع ہو جائیں کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, اب اللہ کی آواز تو نہیں آتی نا کسی کو کہ میں نے اس کو ایسے بنایا تھا, اس کو چلانے کا یہ اصول ہے. اللہ کی تو آواز کسی کو بھی نہیں آتی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے, تو اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہمیں ایک مخلوق نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی, تو اس کو بنانے کا, اس کو چلانے کا اصول کیا ہے؟ بھائی اللہ کا رسول بتائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے بتایا اور رسولوں کے رسولوں نے اس کو سمجھایا, علماء کرام نے, مشائخ نے اس کو سمجھایا, ایکسپلین کیا مزید. قرآن مجید میں بھی لکھی شکل میں ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی لکھی شکل میں ہیں، اور ہر دور ہر زمانے کے مشائخ اور علماء جو اس کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصول چیزوں کو چلانے کا، چیزوں کو کرنے کا۔ آپ نے جو ہے کہ نہیں، یہ اصول جو کہ رسول بتا رہے ہیں یا رسولوں کے جو ریپرزینٹیوز بتا رہے ہیں، میں نہیں مانتا ان اصولوں کو، میں تو اس کو اپنے طور پہ چلاؤں گا، میں تو اس کو اپنے طور پہ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کچھ مجھے اس میں گڑبڑ نظر آئے گی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اپنے طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ آپ اصول میں اور عقائد میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اصول نبی نے بتا دیا، یہ عقیدہ ہے کہ ایسے ایسے سوچو اللہ کے بارے میں، ایسے ایسے سوچو رسول کے بارے میں، ایسے سوچو کتاب کے بارے میں، ایسے سوچو قدر کے بارے میں، ایسے سوچو فرشتوں کے بارے میں۔ آپ کہنے نہیں میں ایسے نہیں سوچوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ فرشتے جو ہے نا یہ تو بس ان کے پر ہوتے ہیں، وہ ایسے اڑ اڑ کر کے فیری ٹیلز کے اندر جس طرح میں نے کہانی میں پڑھا تھا وہ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، بس اس زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ تو بھائی آپ نے عقیدے کے اندر اختلاف کیا نا، رسول کے بتائے ہوئے عقیدے میں آپ نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے؟ تو اصول اور عقائد میں جو اختلاف کیا جاتا ہے نا، یہ رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کوئی ایسا اختلاف کر رہے ہیں جو کہ آپ کے نفسانی اغراض اور احوا کی وجہ سے، کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، نفسانی اغراض یعنی غرض نفسانی، ٹھیک ہے، یا خواہش پرستی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کا اختلاف ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے پتا تو ہے کہ اصول یہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا تو ہے کہ عقیدہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول نے بتایا یا شیخ صاحب نے بتایا یا عالم صاحب نے بتایا، تو مجھے فرشتوں کے بارے میں ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں فرشتوں کے بارے میں ایسے بات کروں گا نا تو لوگ مجھے دقیانوس کہیں گے، ٹھیک ہے، لوگ مجھے کہیں گے یہ تو کوئی بہت ہی اینشنٹ قسم کی مخلوق ہے، یہ تو پتہ نہیں کس زمانے میں رہ رہا ہے، یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بالکل ہی لا بلد ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں، تو کہہ رہے فرشتوں سے ہوتی ہیں۔ یہ بارش جو ہوتی ہے نا، یہ تو کہتا ہے کہ بارش کا ایک قطرہ جو ہے نا یہ اوپر سے نیچے فرشتہ لے کر کے آتا ہے، اللہ کے بندے سائنس کہتی ہے کہ گریویٹیشنل پول کی وجہ سے وہ چیزیں نیچے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو دقیانوس ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھے دقیانوس نہ کہیں، ٹھیک ہے، لوگ مجھے جو ہے وہ اینشنٹ مخلوق نہ کہیں، یہ میری خواہش ہے، میرا نفس چاہتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ ماڈرن سمجھا جائے اور اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جائے، اور لوگ جو ہے وہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، اس سٹینڈرڈ آف عزت جو سٹینڈرڈ آف عزت دنیا کے اندر قائم ہوئی بھی ہے، مجھے لوگ ایسے دیکھیں، تو یہ میری خواہش ہے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ وہ ایک ایک قطرے کو فرشتے لے کر کے اترتے ہیں۔ تو اب خواہش کی وجہ سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے، میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ گریویٹیشنل پل جو ہوتی ہے جیسا کہ وہ نیوٹن نے بتایا تھا اس کے مطابق بارش ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جو ہے نا، یہ قرآن مجید پڑھنے کے وقت فرشتے ورشتے بس سفیشنٹ ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، جب اجتماع میں جائیں گے وہاں پہ فرشتوں کا ذکر کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ کو سائنس کی کلاس میں آنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے وہ اس کو اپنے دفتر میں لے کر کے آنے کی، آپ اس کو کتاب میں لے کر کے آنے کی، بٹ ٹھیک ہے اجتماع میں ہم نے فرشتوں کی بات کر لی، خلاص ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہ آپ نے اختلاف کیا، نبی سے اختلاف کیا، نبی کے میسنجر سے آپ نے اختلاف کیا، یہ کیوں اختلاف کیا؟ خواہش نفسانی کی وجہ سے اختلاف کیا، کیونکہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی کیٹیگرائز ایز سم ون اینشنٹ، یہ خواہش نفسانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ مجھے انکلوسیو سمجھیں، مجھے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل سمجھیں، اور میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گپے مارنا، اور اچھے سے جو ہے وہ پارٹی شارٹی کرنا جو ہے نا اس میں کمفرٹیبل فیل کریں لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف جو آپ نے کیا ہے اصول میں یا عقیدے میں، یہ اغراض نفسانی کی وجہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا احوا کی وجہ سے کیا ہے، خواہش کی وجہ سے آپ نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ جو اختلاف آپ نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدھا جملہ تھا لیکن میرے خیال میں 10 منٹ تو اس کے اندر نکل گئے، اللہ کرے بات بھی سمجھ میں آئی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں ہے جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہائے امت کے اندر قرن اول سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا کہ بھئی اثر جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنی ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی اثر اثر کے وقت کے اندر پڑھنی ہے, صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود ہیں, زندہ ہیں, وہی مدینہ منورہ کا ہی وہ سارا کا سارا سبربز کا ایریا ہے, کوئی بہت دور کی بھی بات نہیں ہے کہ یمن کے اندر یہ معاملہ پیش آیا, وہی مدینہ منورہ کے, لیکن اختلاف ہوا. اور کن کے درمیان ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, ان کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. تو کیا یہ اختلاف اللہ سے رحمت کی محرومی کا سبب ہے؟ ہرگز نہیں, یہ اللہ سے رحمت, اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول میں اختلاف نہیں ہوا, یہ عقائد میں اختلاف نہیں ہوا, بلکہ یہ اجتہادی اختلاف ہوا, علمی اختلاف ہوا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ اختلاف داخل ہی نہیں ہے, یہ اس اختلاف کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جن میں فریقین کی حجت قرآن و حدیث اور اجماع سے ہے. بھائی صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی, ان کا اجماع جو ہے وہ اس بات پر ہو گیا کہ پہنچ کے پڑھیں گے, ان کا اجماع اس بات پر ہو گیا کہ راستے میں پڑھیں گے. بس ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا تھا کہ جلدی کرو, ٹھیک ہے, تو دونوں کی یہی نیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کریں, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ چاہ رہے ہیں کہ پہنچ کر کے پڑھیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ راستے میں, جو بھی. ٹھیک ہے, تو نیت کسی کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم پر کوئی اپنی جو ہے نا وہ نئی کوئی چیز بنانا کسی کی بھی نیت نہیں تھی ان میں سے, مگر قرآن و سنت کے مجمل یا مبہم الفاظ کی تعبیر اور ان کے جزوی فروعی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, یعنی بات ایبسولوٹلی کلیئر نہیں ہو, 100% ڈٹرمنسٹک بات نہ ہو, تو اب جو ہے وہ علماء کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے. تو بھئی یہ تو جزوی مسائل کہلاتے ہیں, فروعی مسائل کہلاتے ہیں, برانچز کہلاتی ہیں یہ چیزیں. ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے. تو فرمایا اختلاف امتی رحمہ, کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. کون سا والا اختلاف؟ وہ والا اختلاف نہیں جو کہ عقائد میں اختلاف کیا, وہ والا اختلاف نہیں جو کہ اصول میں اختلاف کیا, وہ تو زحمت ہے. یہ والا اختلاف جو کہ فروعی چیزوں کے اندر نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا, یہ رحمت ہے, علم کے ساتھ کیا گیا. جاہل لوگ بیٹھ کر کے اخلاص کے ساتھ اختلاف کرنا شروع ہو جائیں, اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ علماء کی بات ہو رہی ہے, معاملے کا علم فہم رکھنے والے لوگ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس لیے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق اور فقہائے متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف امہ رحمت, کہ کسی بھی امت کے درمیان, کسی بھی جماعت کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے نا تو وہ رحمت ہوتا ہے, بلکہ کیا فرمایا اختلاف امتی, میری امت کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ رحمت ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء میں جو اختلاف ہوگا, اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر ہمیشہ نبی موجود ہوتے تھے, ہمیشہ اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے, تو اب نبی سے اختلاف تو زحمت والا اختلاف ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور دو نبی آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی قوم کے اندر دو نبی بھیجے گئے؟ سورہ یاسین کے اندر تو فرمایا ایک ہی قوم کے اندر تین نبی بھیجے گئے. اب وہ تین نبی بیٹھ کر کے فروعی مسائل پہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے؟ نہیں, وہ بیٹھ کر کے علمی اجتہاد نہیں کر رہے تھے, وہ فروعی مسائل میں اختلاف نہیں کر رہے تھے, ان کو تو تینوں کو وحی آ رہی تھی. نبی ہوتا کون ہے؟ جس کو وحی ہے. ٹھیک ہے, کتاب نہ ملے لیکن وحی تو آتی ہے نا نبی کے اوپر, تو وہ تین نبی جو تھے وہ آپس میں اختلاف بھی تھوڑی کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اختلاف علمی کب ہوا؟ جب نبی دنیا میں نہیں رہے. یا اب امتیوں کی بات آ رہی ہے جن پہ وحی نہیں آتی, اللہ کی طرف سے امتیوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا ڈائریکٹلی, تو اختلاف جو ہوگا وہ تو امتیوں کے درمیان ہوگا نا بھائی, نبیوں کے درمیان تھوڑی اختلاف ہوگا. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرمائی میری امت کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ رحمت ہوگا, کیونکہ اس امت کے علماء حق اور فقہاء متقین میں جو اختلاف ہوگا پھر وہ ہمیشہ اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا اور صدق نیت اور للہیت سے ہوگا، اگر اس سے نہ ہو تو پھر وہ علماء حق نہیں کہلائیں گے۔ صدق نیت نہیں ہوئی تو پھر علماء حق کیوں بھائی، داڑھی لمبی تھی، فلاں مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، اس وجہ سے علماء حق نہیں، اس وجہ سے کوئی عالم حق نہیں بنتا کہ فلاں مدرسے کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس کی سند کے اوپر، بلکہ علماء حق کی پہچان صرف اور صرف صدق نیت اور للہیت سے ہوتی ہے، ورنہ ہر بندہ جو عالم کہلاتا ہے اس کے اوپر اس کے پاس نالج ہوتی ہے جب ہی وہ عالم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم کی تو ڈیفینیشن ہی ہے نالج والا، علم والا۔ ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ یہ حق والا عالم ہے کہ یہ باطل والا عالم ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، اس کے پاس کم علم ہے، اس وجہ سے عالم حق ہے، اس وجہ سے عالم باطل ہے؟ نو، ایبسولیوٹلی ناٹ۔ زیادہ اور کم کا اختلاف نہیں ہے عالم حق اور عالم باطل کا اختلاف، بلکہ کس بنیاد پر عالم حق اور عالم باطل کا اختلاف ہے؟ صدق نیت للہیت، یعنی اللہ کے لیے کرتا ہے وہ عالم حق ہے، جو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے یا دنیا والوں کے لیے کرتا ہے وہ عالم باطل ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس کے پاس 10 گنا زیادہ علم ہے اور اس کے پاس 10 گنا کم علم ہے، لیکن یہ اللہ کے غیر کے لیے فتوی دیتا ہے، کام کرتا ہے، یہ عالم باطل ہے، حالانکہ علامہ کے درجے میں پہنچا ہوا ہے لیکن یہ عالم باطل ہے، اور اس کے پاس تھوڑا علم ہے لیکن مستقلا باقاعدہ اس نے حاصل کیا ہے، عالم کی سند اس کو ملی ہے کسی بھی واسطے سے، کسی بھی ذریعے سے، لیکن یہ صدق نیت کے ساتھ کرتا ہے، یہ عالم حق ہے۔ تو کوانٹٹی آف علم یا ایون کوالٹی آف علم ڈز ناٹ میٹر، نیت میٹرز، ٹھیک ہے؟ تو علماء حق کے درمیان جو ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی نفسانی غرض، جاہ و مال کی ان کے اختلاف کی وجہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ کسی جنگ و جدل کا سبب بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جنگ و جدل کا سبب نہیں بنے گا علماء حق کے درمیان کا اختلاف، ٹھیک ہے؟ یہ کی ورڈ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ جنگ و جدل کا سبب نہیں بنے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ و جدل کا جو سبب بن رہا ہے تو پھر وہ علماء حق کا اختلاف نہیں ہے، وہ کچھ اور قسم کا اختلاف ہے، بلکہ علامہ عبد الرؤوف منادی شارح جامع صغیر، جو حدیث کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، کی تحقیق کے مطابق فقہائے امت کے مختلف مسالک کا وہ درجہ ہوگا جو زمانہ سابق میں انبیاء علیہ السلام کی مختلف شرائع کا تھا، کہ مختلف ہونے کے باوجود سب کے سب اللہ ہی کے احکام تھے۔ اسی طرح مجتہدین امت کے مختلف مسلک اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے سب احکام خدا اور رسول ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ساتھ اگر 2 یا 3 نبی ہوتے تھے ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ پڑھو اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 نماز جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ فرض ہے، 2 نبیوں میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دفعہ فرض نماز ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 دفعہ فرض نماز ہے، 2 نبیوں میں اختلاف ہو گیا، نہیں، نبیوں میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو پھر شریعتوں میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی ایک نبی جو شریعت لے کر آئے تھے وہ دنیا سے گزر گئے، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اب جو اگلے نبی آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مختلف شریعت دے دی، ٹھیک ہے؟ اب وہ دنیا میں پہلے والے کو تھوڑی موجود ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں فرض تھیں، اب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، اب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ کو 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ کوئی آپس میں اختلاف کوئی تھوڑی ہو رہا ہے، وہ ایبروگیٹ ہو گئی وہ والی شریعت، اب نئی شریعت آ گئی، تو یہ تو چلتا رہتا ہے، ہمیشہ چلا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد مزید شریعت کے اندر کوئی چند تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس اجتہادی اختلاف کی مثال محسوسات میں، یعنی جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، تو وہ محسوسات کہلاتی ہیں۔ تو محسوسات میں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک حصے پر بسز چلتی ہیں، یعنی لینز جن کو ہم کہتے ہیں، ایک لینز بسوں کے لیے۔ یہ حضرت نے کراچی کے اچھے دنوں میں تفسیر لکھی تھی، جب کراچی کی سڑکوں میں باقاعدہ لائنز ہوتی تھیں، بنی ہوئی سڑکیں ہوتی تھیں، اور ایک لین کے اوپر ٹرام چل رہی ہوتی تھی، ایک کے اوپر جو ہے بسیں چل رہی ہوتی تھیں، ایک کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد موٹر سائیکل اور اسکوٹر اگر اس زمانے میں ہوتے تھے تو وہ چل رہے ہوتے تھے، یہ اچھے زمانوں کی بات تھی۔ اب تو آپ کو پتا ہے سڑکیں ہی نہیں ہیں لیکن چلان پھر بھی ہوتے ہیں،
سڑکیں نہیں ہیں لیکن چلان ہو رہے ہیں کراچی کے اندر اے آئی کے ذریعے سے. تو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر, ایک لمبی لسٹ کسی نے بنا کے بھیجی تھی, بے وقوفیاں یا پتہ نہیں کیا. بہرحال تو وہ جو سڑک میں لینز ہوتی ہیں نا, جیسے کہ آپ کو سو کال ترقی یافتہ ملکوں کے اندر نظر آتی ہیں, تو بھائی ایک روڈ کے کئی حصوں میں جو یہ تقسیم ہوتی ہے, یہ بظاہر ایک اختلاف کی صورت ہے کہ مل جل کر کے کیوں نہیں رہتے ہیں, بس اور ٹرین مل جل کر کے کیوں نہیں چلتی, اور جیسے کہ آج کل جو ہے وہ موٹر سائیکل ہر جگہ مل جل کے چل رہی ہوتی ہے, تو وہ تو بڑا محبت ہے موٹر سائیکل والا ہر جگہ مل جل کر کے چل رہا ہوتا ہے تو بڑی محبت ہے. نہیں بھائی, اگر موٹر سائیکل ہر جگہ گھسے گی تو پھر ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ظاہری طور پر یہ اختلاف کی صورت نظر آتی ہے کہ دیکھو کہ ان کو الگ کر دیا, ان کو الگ کر دیا, ان کو الگ کر دیا, مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت پر ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل مقصود پر پہنچے گا, اس لیے بظاہر راستوں کا یہ اختلاف مضر ہونے کی بجائے اور چلنے والوں کے لیے وسعت اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے. یہ کتنی اچھی مثال دی کہ بھائی ڈیسٹینیشن سب کی وہی ہے جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سبھی پہنچ جائیں گے. تو یہ جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے لینز کا اختلاف, یہ اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا مسلک باطل نہیں ہے, اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک گنہگار کہنا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنے والے, تھوڑا سا آگے آگے مزید اگر پلیز, یہاں پہ جیسے کافی جگہ ہے, پیچھے والے کہہ رہے ہیں کہ جگہ کم ہو ختم ہو گئی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو جو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کے مسلک والوں کو نہ باطل کہہ سکتے ہیں اور نہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے بھی نہیں ہیں باطل. ٹھیک ہے, ان کے درمیان جو علماء حق ہوتے ہیں وہ باطل ہرگز نہیں کہتے, اور نہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے لکھا کہ فقہی مسالک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحثیں جاری رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد و احترام کرتے تھے. ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور اعتقاد, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. جنگ و جدل اور خصومت و عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہیں تھا. مذاہب فقہا کے متبعین اور مقلدین میں بھی جہاں تک صحیح علم و دیانت رہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں تک صدق نیت و للہیت رہی, نفس پرستی نہیں آ گئی. ٹھیک ہے, کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کا جو مسلک ہے اس کے دلائل مضبوط نہیں ہیں, تو اگر یہ بات جو ہے وہ لوگوں نے تسلیم کر لی تو میری عزت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا میں اب لوگ مجھے مقتدا نہیں سمجھیں گے اور لوگ جو ہے وہ میرے معتقد کم ہو جائیں گے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے دلائل کو کمزور کہہ رہا ہے اور اس کو ڈس پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے دلیل کے ذریعے سے, میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا میں الزام لگا دیتا ہوں. رائٹ, میں اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہوں کہ یہ تو نا اصل میں ایک جھوٹا انسان ہے, یہ تو اصل میں جو ہے نا یہ بالکل یعنی عادل کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو ایک دفعہ جو ہے وہ بڑا غلط قسم کا کام کیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے گناہ کبیرہ کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا اور اس نے جو ہے کسی پہ الزام تراشی کری تھی, اس نے ظلم کیا تھا, میں یہ خبر لوگوں میں مشہور کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ وہ فقی صاحب جو ہیں جو مجھے عقائد مجھے دلیل کے ذریعے سے پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں, تو اب لوگ اس کو سنیں گے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا. رائٹ, وہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا, تو اب لوگ اس کو سنیں گے نہیں, تو اس کی دلیل جو ہے بے شک مضبوط دلیل تو ہے لیکن مضبوط دلیل کا فائدہ کیا, اس کو کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو مور جب ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, بڑا جو ہے وہ آنکھوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, لیکن کوئی دیکھنے ہی نہیں والا ہوگا تو کیا فائدہ اس کے مور کے ناچنے کا. تو یہی بات ہے, دلیل کتنی بھی مضبوط ہو کوئی سننے والا ہی نہیں ہوگا تو اس دلیل کا فائدہ اس طرح سے جو ہے نا میرا مقام بن جائے گا معاشرے کے اندر کہ ہی از دا فقی رائٹ, ہی از دا مین ٹو گو ٹو فار اینی فتویٰ, فار اینی گائیڈنس, فار اینی علم. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر حنفی اور شافی کا ہی مسئلہ تھا نا خالی, کہ وہ جو فقی صاحب تھے وہ حنفی فقہ کے تھے, یہ فقی صاحب تھے. اب کوئی بھی ہم یہ نہیں کہ میں حنفی ہوں اس وجہ سے حنفی کو جائے وہ اچھا بنا دیا اور شافی کو, وہ جو تھے وہ مالکی مذہب کے تھے یا حنبلی مذہب کے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس بھی دلائل تھے, ان کے پاس بھی دلائل تھے. اب وہ ظاہر ہے اپنے حنبلی مسلک لوگ مسلک کو جو فالو کر رہے ہیں تو اس لیے فالو کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے دلائل کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں, وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی میرے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ مالکی مذہب والے تھے, یہ اپنے دلائل کو زیادہ مضبوط سمجھتے تھے اور ظاہر ہے جس کو وہ مضبوط سمجھیں گے وہی لوگوں کو بتائیں گے. لیکن نفس کیسے انوالو ہو گیا, نفس ایسے انوالو ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس کے دلائل کو سننا شروع کر دیں گے تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی, میری تو امپورٹنس کم ہو جائے گی, میری تو جماعت کم ہو جائے گی, اب میں کیا کروں. اب دلائل کو دلائل سے جواب دینا, بھائی آپ دلائل کا دلائل سے جواب دیں, نہیں دلائل کا دلائل سے جواب دینے کے بجائے اس کو رسوا کرنے کی آپ نے پلاننگ شروع کر دی, اس طریقے سے آپ نے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کری تاکہ لوگ اس کو سنیں ہی نہیں. یہ نفس پرستی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ حنفی شافی کے اختلاف کا بھی نہیں تھا, مسئلہ کب شروع ہوا, جب نفس انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے, جب شیطان کی پیروی انوالو ہو گئی, گناہ انوالو ہو گیا, کیونکہ جھوٹ بولنا کسی پہ جھوٹا الزام لگانا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ ہم نے بڑی بڑی جو ہے نا وہ اونچی اونچی باتیں کر لی, ماشاءاللہ مجتہدین کی باتیں ہم نے کر لیں اور جو ہے وہ فقہا کی باتیں کر لیں, بڑی بڑی باتیں کر لیں, حالانکہ ہم ہیں کون, ہم میں سے اکثر تو کسی درجے کے بھی عالم نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو آن لائن عالم ہوں گے یا کوئی ایک ذات کیا باقاعدہ مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم ہوں گے. ہم بیٹھ کے مجتہدین اور فقہا کی باتوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھائی, یہ تو ہمارے لیے زیادہ ریلیونس بھی نہیں رکھتی. ہاں تھوڑی بہت ہے کہ جو وہ لوگ بولتے ہیں مولوی ہیں, مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور مولوی جو ہے وہ اختلاف ہی کرتے رہتے ہیں تو ہم کیا کریں, تو اس کا جواب دینے کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے یہ ڈسکشن ہمارے لیے ریلیونٹ تھی, فائدہ مند تھی, لیکن ہماری ذاتی زندگی میں اس کی کیا انوالومنٹ ہے کہ مجتہدین اور فقہا جو ہے وہ آپس میں اختلاف علمی وجہ سے کرتے ہیں اور نفس پرستی ایسے انوالو ہو جاتی ہے اور للہیت جو ہے وہ ایسے اصل اچھی چیز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. بھائی یہ چیز بالکل ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, یہ چیز ہمارے لیے 100% ریلیونٹ ہے اور ضروری ہے اور فرض ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بھی درمیان اختلافات ہوتے ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہماری بھی فطرتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہیں, اگرچہ کہ ہم کوالیفائیڈ عالم نہیں ہیں, مجتہد نہیں ہیں, فقی نہیں ہیں, لیکن اپنے سرکل کے اندر, اپنے دائرہ اختیار کے اندر ہم بھی ایک درجے کے فقی ہیں, ہم بھی ایک درجے کے مجتہد ہیں. مثال کے طور پر گھر, یہ گھر بھی تو ایک یونٹ ہوتا ہے نا, ایک انٹیٹی ہوتا ہے نا سوسائٹی کا, تو اب اس گھر کے اندر بھی تو اجتہاد کرنا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیسے کام کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ معاملات چلائے جائیں گے. جیسے قدرتاً ابھی ہم اختلاف کی بات پڑھ رہے ہیں اس والی کلاس کے اندر یا اس والی مجلس کے اندر, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ امور خانداری میں حسن انتظام جو ہم اپنے حضرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی اگزیکٹلی یہی بات, الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے دو کلاسوں کے اندر ایک ہی بات چلنی شروع ہو جاتی ہے قدرتاً. تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف نہ کرے, اتفاق کرے, تو اس کو بھی وہاں پر بھی سمجھایا کہ بھئی ڈفرینس آف اوپینین میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے, رائٹ, ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ان دونوں کا بھی کوئی نہ کوئی علم کا درجہ ہوتا ہے, تو ان کے درمیان بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہر ذی عقل کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو اب اس کو وہ کیسے ہینڈل کریں, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی وہی اصول اپلائی کرنا ہوتا ہے جو کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان کے اختلافات کے درمیان اپلائی کرنا ہوتا ہے, وہی اصول اپلائی کرنا ہوتا ہے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر جو کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کے درمیان کے لیے اپلائی کیا گیا تھا, بالکل وہی اصول ہے. للہیت اور علم اور دلیل, نفس پرستی نہیں, شہوت پرستی نہیں, بدتمیزی نہیں, غصہ نہیں, کینہ نہیں, عداوت نہیں، بلکہ اگر آپ کسی چیز میں اختلاف کر رہے ہیں گھر کے اندر، شوہر صاحب بیوی سے اختلاف کر رہے ہیں یا بیوی صاحبہ جو ہے وہ شوہر سے اختلاف کر رہی ہیں، تو بھائی کم اپ ود یور دلیل، آپ دلیل سے بات کو سمجھائیں، اپنی بات کو پیش کریں۔ چلا کر کے اگلے بندے کو خاموش کر دینا یا جھوٹ جھوٹا الزام لگانا شروع کر دینا اس کے اوپر، یا گڑے مردے جو کہ مردے گڑ چکے تھے، توبہ کر لی ان کے اوپر، کبھی غلطی کری تھی لیکن اس کے اوپر توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو فرشتوں کی میموری سے مٹا دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس کو بھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جب کوئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے آپ سارے 25 سال کے 40 سال کے گڑے مردے جو ہیں وہ اکھاڑ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں اور اگلے بندے کے اوپر فائرنگ سکواڈ پورا کا پورا کھول دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ زحمت ہے، اور اللہ بھلا کرے اگر دوسری پارٹی جو ہے وہ تحمل کا اظہار نہ کرے، مظاہرہ نہ کرے، اور اس کو جو ہے وہ چاہے جیسے بھی خون کے گھوڑ سمجھ کر کے یا جو بھی سمجھ کر کے، اللہ کی خاطر یا آخرت کی خاطر یا بچوں کی خاطر یا کسی کی بھی خاطر اگر وہ اس کو پی نہ جائے، تو پھر یہ آپ کی جو حرکت ہے یہ طلاق کا سبب بنے گی، یہ گھر کے اجڑنے کا سبب بنے گی، کیونکہ آپ نے اگلے بندے کو ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ نفس پرستی کی وجہ سے آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کھلی خلاف ورزی آپ نے کی، اور اب جو ہے وہ عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے اوپر عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب 3 صورتوں میں ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ عذاب 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا، درمیان کی لڑائی جھگڑا ان 3 میں سے صرف 1 صورت ہے، درمیان کا لڑائی جھگڑا ان 3 میں سے صرف 1 صورت ہے، تو وہ صورت جو ہے وہ تو دب گئی کیونکہ اگلے بندے نے تحمل کا مظاہرہ کر لیا، تو جھگڑا ہوا نہیں، طلاق تک نوبت آئی نہیں، گھر کے اجڑنے کی صورت پیدا ہوئی نہیں۔ لیکن کیا پہلے 2 صورتیں بھی ختم ہو گئیں اللہ کے عذاب کی؟ جو اللہ تعالی نے فرمایا اوپر سے عذاب آتا ہے اور نیچے سے عذاب آتا ہے، درمیان کا عذاب تو ٹل گیا کیونکہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اوپر کا عذاب بھی ٹل گیا، نیچے کا عذاب بھی ٹل گیا نہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے آپ کے اوپر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبارڈینیٹس کو آپ کے خلاف کر دیا ہے، یہ نیچے کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوپر والا اللہ وہ آپ سے ناراض ہو گیا، رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو جب یہ عمل پیش ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ بدتمیزی اور بد زبانی اور الزام تراشی اور غصہ اور کینہ جو ہے وہ اس فرد نے گھر کے اندر مچایا، تو یہ عمل بھی تو امت کا عمل ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ رسول اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ آپ سے ناراض ہو گئے، تو رسول اللہ کی ناراضگی کوئی عذاب نہیں ہے آپ کے لیے، نہ ہوگی بھائی، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ آپ کے شوہر آپ سے، اگر بیوی صاحبہ کی یہ حرکت تھی تو شوہر آپ سے ناراض ہو گئے، اب دل کے اندر تو ناراضگی پر بن گئی نا، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر سے تو اتار دیا نا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اوپر کا عذاب تو آ گیا، تماشا نہیں ہوا، تو وہ تو ایک عذاب کی صورت نہیں ہوئی نا، اوپر کے عذاب کی صورت تو پھر بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے نیچے والے اگر آپ کے خلاف ہو گئے، اب آپ کو وہ نچائیں گے، یا جیسے ہی موقع ملے گا اس وقت وہ آپ کو نچائیں گے، تو یہ نیچے کے عذاب کی صورت تو نہیں ٹلی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے حکموں کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ذلت نہ ہو، رائٹ, لوگوں کے سامنے بات خراب نہ ہو جائے. لیکن اللہ جو کہ سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے, اور وہ آپ کی حرکتیں دیکھ رہا ہے, گھر کے اندر چھپ کے کریں گے تو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا, لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا, باہر والوں کو تو معلوم نہیں ہوگا, کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ تو اسی کے اوپر پھر ہمارے حضرت جو ہیں وہ عطا بن ابی رباح کا قول فرماتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندے جب تو چھپ کر کے گناہ کرتا ہے, کسی 2 سال کے بچے کے سامنے بھی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے, لیکن تو مجھ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتا, تو تو نے مجھے اس 2 سال کے بچے سے بھی زیادہ کمتر سمجھ رکھا ہے کہ تجھے اس کی تو فکر ہے کہ وہ نہ دیکھ لے مجھے گناہ کرتے ہوئے, لیکن تجھے میری فکر نہیں ہے کہ میں نہ دیکھ لوں تجھے یہ گناہ کرتے ہوئے. اب اتنے بڑے دیندار ہیں, اتنا جو ہے وہ دین کی باتیں اور اتنا دین کی تلقین اور اتنا دین کے فتوے اور اتنا دین کے جو ہے وہ کورسز اور کلاسز اور ڈگریاں تو فلانا تو ڈھمکانا, لیکن اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں, اللہ کی فکر ہی نہیں. فکر ہے تو مخلوق کی, فکر ہے تو بندوں کی, فکر ہے تو بچوں کی, اللہ کی فکر نہیں, اللہ کی دین کی فکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھے ہیں ہم نے؟ اسی کو پھر کہتے ہیں نا, تو لوگوں کے دماغ تو ایسی کام نہیں کر رہے آج کل, تو مفلوج ہو کے رکھے ہوئے. اسی کو ہم کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے خلاف ایسی, اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی. اور بھائی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کرنی پڑتی ہے ایسی بات, کہ کیا ہم نے اللہ کو بالکل ہی بغیرت سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو؟ بالکل ہی بغیرت سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ تجھے ہر ایک کی فکر ہے سوائے ایک اللہ کے. اللہ کا حلم ہے, بغیرتی نہیں ہے یہ. اللہ کا تحمل ہے, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے, کہ وہ اسی وقت عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں کرتا, ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر نہیں دھکا دے دیتا, بلکہ مہلت دیتا ہے, توبہ کی مہلت دیتا ہے. لیکن ہماری جہالت, ہماری ہٹ درمی کہ ہم اپنے مظلومیت کے اور اپنے حق پہ ہونے کے مفروضات بناتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس, کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے حق پہ ہونے کی ہمارے پاس. ایک علم والے کے سامنے بیٹھے نا چپ کر کے, ذرا منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے آپ کے اور پھر آپ کے سامنے دلیلیں پیش کی جائیں نا, تب پتا چلے گا آپ کی ایک بات کی بھی دلیل نہیں تھی, آپ کی ہر خلاف جو بات تھی اس کے لیے دلیل موجود تھی, اپنے موقف کے لیے آپ کے پاس ایک بھی دلیل موجود نہیں تھی. آپ کو علم ہی نہیں ہے دلیل کس چیز کو کہتے ہیں, آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ دلائل پیش کیسے کیے جاتے ہیں. اپنے زوم کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ حق سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے, اپنے زوم میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے بیٹھے ہوئے, اور اگلے بندے کے اوپر الزامات کے جو ہے وہ بوچھاڑ کی ہوئی. کب تک چلے گا؟ صرف اس وقت تک چلے گا جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا مفروضے, اسمپشنز, یہ خاک میں مل جائیں گے, کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے حلم کو ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, اسمپشن کی بنیاد پر یہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس علم کو, اس سمجھ کو بہت تفصیل کے ساتھ پہنچا دیا ہے. اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پہ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں نادم اور شرمندہ ہو کر کے. اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں اپنا اور کسی دوسرے کا وقت ضائع نہ کریں, نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی چلا کر کے اور جو ہے وہ تماشے بنا کر کے آپ جسٹیفائی جو کرنا سمجھ رہے ہیں, یہ جسٹیفائی کرنا نہیں ہوتا. علم کے ذریعے سے جسٹیفائی کریں, دلائل کے ذریعے سے جسٹیفائی کریں. اس کو سننے کے لیے, اگلے بندے کی بھی دلائل سننے کے لیے تحمل پیدا کرنا پڑے گا. تحمل آپ کے اندر نہیں ہے, غصے کے مریض ہیں, غصے کے مریض ہیں یا تکبر کے مریض ہیں, ون وے اور دی ادر. غصے کا مریض بھی ہوتا ہے, اگلے بندے کی بات نہیں سن سکتا. اس کو جب غصہ ٹریگر ہوتا ہے نا, اس کے کان بند ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے, اس کو کسی کی آواز کسی کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی. یہ مریض ہوتا ہے غصے کے روحانی مرض کا. اور تکبر کے روحانی مرض کا جو مریض ہوتا ہے اس کے کان بند نہیں ہوتے, اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں چھاتا, اس کو سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اس کو سب کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا تکبر جو ہوتا ہے وہ اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو چیز سچ نہیں تھی اس کو وہ سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, جو چیز جھوٹ تھی اس کو وہ سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور سچ کو جو ہے وہ جھوٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ تکبر کی روحانی بیماری ہوتی ہے. اور جو منہ سے چلانے کی آوازیں نکلتی ہیں نا, یہ یا تو غصے کی روحانی بیماری کی وجہ سے نکلتی ہیں یا یہ تکبر کی روحانی کی بیماری کی وجہ سے نکلتی ہیں. یہ دلائل کی وجہ سے نہیں نکلتی, یہ حق کی وجہ سے نہیں نکلتی ہیں. تو یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے, ہر مخلوق کے اندر ہوتا ہے, اور انسانوں کے اندر ہر لیول کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس اختلاف کو بدتمیزی کی حد تک لے جانا, اس کو جو ہے وہ کدورت اور کینے کی حد تک لے جانا, اس کو چیخ چلا کی حد تک لے جانا, اس کو قتل و قتال کی حد تک لے جانا, اس کو الزام تراشی کی حد تک لے جانا, یہ حرام ہے, اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ حرام ہے. یہ اور جب حرام کے مرتکب ہم ہوتے ہیں تو یا تو اوپر کا عذاب آتا ہے یا نیچے کا عذاب آتا ہے یا درمیان میں یہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ, اس کو تسلیم کرنے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مغرب کے لیے تیاری جس کو کرنی ہے وضو وغیرہ کم از کم وہ ابھی فوراً سے کر لیں. اچھا, اسی میں عدنان صاحب کا جو 35 نمبر کا فلیٹ ہے تو چونکہ ایک جگہ پہ سارے لوگ نہیں ہو سکیں گے تو وہاں پہ دوسری جماعت بنائیں گے. تو انشاءاللہ جماعتیں تو یہیں پہ گھروں کے اندر ہی ہو جائیں گے, لیکن وضو وغیرہ جس کو بنانا ہے وہ ابھی کر لیں. صرف دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے ہمیں پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ, آپ کے سامنے حاضری, آپ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اس دنیا میں بھی آپ کی کسی بھی صورت کے عذاب کا شکار ہو جانے سے پہلے اے اللہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کری ہے. اے اللہ, آپ کے ساتھ زیادتی کا مطلب یہی کہ ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کری ہے. اے اللہ, آپ کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا جس کا مطلب یہی کہ ہم نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا. اے اللہ, آپ کا مقام ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کری. اے اللہ, آپ کو آپ کا مقام دینے کی کوشش نہ کری. اے اللہ, آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کری. اے اللہ, لا علم ہے, غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اے اللہ, ہم نے دین کو کچھ روایتیں سمجھ کر کے اپنا تو لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا یہ دین تھا, یا کچھ لوگ ہمیں زیادہ اچھے لگ گئے تو ان کے جیسے ہم نے بھی اپنا وضاقتہ بنا لی, ان کے جیسے اٹھک بیٹھکیں کرنی شروع کر دیں, ان کے جیسے جو ہے وہ ہم نے کچھ شکل و صورت بنا لی, کیونکہ وہ ہمیں بھا گئے تھے, وہ ہمیں اچھے لگ گئے تھے, اسی وجہ سے ہم نے ان کے جیسے کام کرنے شروع کر دیے. اور اے اللہ, ہم نے اسی کو دین اسلام کا نام دے دیا. اے اللہ, اسی کو ہم نے مکمل دین سمجھنا شروع کر دیا, اور اس میں
آپ کا کیا عمل دخل ہے، آپ کا کیا مقام ہے، اور آخرت جو آپ نے بنائی اے اللہ اس کا کیا مقام ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ بھی نہ کری، اے اللہ اس کو اپنانے کی کوشش بھی نہ کری، اے اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کری، اے اللہ چند اعمال کو اور وضاقتا کو اور لباس کی تبدیلی کو اور اپنے کچھ ہے وہ اور طریقوں کی تبدیلی کو ہم نے کامل دین سمجھ لیا اے اللہ، اور اسی وجہ سے ہم اسی کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں، جس طرح سے کوئی آسمان سے گرتا ہے تو زمین پر پہنچنے کی بجائے کھجور میں اٹکا ہوا رہ جاتا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہم اس ناقص دین کے اندر اٹک کے رہ گئے ہیں، اے اللہ جس دین میں آپ کا خیال نہ ہوتا، اے اللہ جس دین کے اندر ہمارے نفس کا خیال ہوتا ہے، اے اللہ دوسروں کے سامنے اچھے بننے کی خواہش ہوتی ہے، اے اللہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو دیندار کہلوانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے سامنے ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اے اللہ ہمیں اس عظیم ترین گناہ کے اوپر معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس عظیم ترین گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو گناہ ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اور اے اللہ آپ کی ہر قسم کی اور ہر درجے کی نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کراہیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے، کفر سے، فسق سے، عصیان سے اور اس کے پورے نظام سے گھن آنی شروع ہو جائے، اے اللہ فیلنگ آف ڈسگسٹ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، فیلنگ آف ہیٹریڈ کفر اور کافری کے لیے اور کفر و فسق و عصیان کے لیے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم صحابہ کے جیسے اعمال تو نہیں کر سکتے، اپنے بڑوں کے جیسے ہم وہ مقامات تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ کفر فسق اور عصیان کو برا سمجھنا، اے اللہ دل کے اندر اس کو برا ماننا یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے، اے اللہ اگر ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے اور ان کے بارے میں ہم نے غلط خیالات بنا لیے، ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو گئے، تو اے اللہ ہم تو ایمان سے ہی فارغ ہو جائیں گے، ایمان سے ہی محروم ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارے پاس لے دے کہ کچھ ہے تو صرف یہ ایمان ہی تو ہے، اے اللہ اعمال اور قربانیاں اور مجاہدے اور علم اور ذکر، اے اللہ اس میں سے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور اپنے آپ کو بالکل ہی عاجز پاتے ہیں، اے اللہ اس ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر کافر و فسق سے ہمیں نفرت اور کراہیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے دین کے اوپر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد کرنا، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دیجئے، اے اللہ ہماری سوچوں کا محور بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم اور قلب سلیم کی نعمتیں عطا فرما دیجئے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.